أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بالله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب شهادت روایت کے مطابق امام پنجم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ظاہر ہے کہ ایسے کسی اعضا کے موقع پر صاحب اعضا خود وقت کے امام ہیں، اپنے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کے موقع پر تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی جد و جہد کے ذریعے سے، اپنی معنویت کے ذریعے سے کچھ مفاہیم لوگوں تک پہنچائے ہیں. ان مفاہیم میں سر فہرست چند ایسے امور ہیں کہ جو اگر لوگوں کو پتا نہ ہو تو ہدایت نہیں پا سکتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں انسان کی زندگی میں جو ضروری ہیں لیکن وہ اپنے ذہن سے ان کو سمجھ سکتا ہے، یا شاید اتنی ضروری بھی نہیں ہے، ان کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. مثلاً اگر انسانیت الیکٹرانکس میں، ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی نہ کرتی تب بھی زندگی گزر رہی تھی. اس الیکٹرانکس کے اوپر بیس ترقی کو مشکل سے 125 سال، 150 سال ہوئے. اس سے پہلے ہزاروں لاکھوں سال انسانیت نے گزارے ہیں، بالآخر زندگی گزر رہی تھی. لہٰذا ایسی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے خدا وہی نہیں بھیجے گا، ایسی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے نبی نہیں بھیجتا. ایسی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے خدا نبی بھیجتا ہے، وہی بھیجتا ہے جس کے بغیر انسانیت کا گزارا ممکن نہیں تھا. اگر وہ نہ ہو تو انسان جانور کی طرح ہے، اور خدا تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے فضیلت کے ساتھ خلق کیا ہے. جانور کی زندگی ہے، انسان کی ایک علیحدہ زندگی ہے. انسانیت کو اسی حیوانیت سے بچانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، آئمہ اطہار علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے انسانیت کو پیغام دیے، اور یہ پیغام معمولاً قربانیوں کے ساتھ تھے. شاید ہی کسی نبی نے، کسی امام نے کوئی ایسا وقت گزارا ہو جس میں قربانیاں نہ ہوں، ایثار نہ ہو. اور بالاخص آئمہ اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کہ جس میں ہر ایک شہید ہوا، اس سے بڑھ کر قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی ہدف اور مقصد کے لیے 11 نسلیں ایک کے بعد ایک شہید ہوتی چلی گئیں. ان تمام کے پیچھے ہمیں پیغام ملا، ہمیں کچھ پیغامات ملتے ہیں. پیغام یہ ملا کہ اس پیغام کو جو وہ لے کر آئے تھے سمجھنے کی کوشش کریں، اور کاش اس بات پہ عقیدہ ہو جائے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. شیطان جو فریب دیتا ہے انسانوں کو، ان میں سے بڑا فریب یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے دین کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے. لہٰذا مثلاً ایک دن ہم دین کے نزدیک تھے، اس سے مزہ لیا، ایک دن دین سے دور ہوئے، اب شیطان ہمیں سمجھائے گا ایسے بھی چل سکتا ہے، اس طرح بھی زندگی گزر سکتی ہے. کاش اس موقع پہ جب ہم دین سے دور ہو رہے ہوں اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ نہیں، زندگی ایسے نہیں گزر سکتی، اس میں فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا سراسر نقصان ہے. شاید خدا تعالیٰ اتنی توجہ کو ہی بندے سے قبول کر لیتا ہے کہ اس کا بندہ اس بات پہ تڑپے کہ مجھے خدا سے رابطہ چاہیے، خدا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا میں، اتنے ہی عشق کو قبول کرتا ہے. ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ جو انسان کو اس بات پر تیار کرتے ہیں کہ خدا کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، عقیدہ معاد ہے. ہمارے پاس کتنی روایات موجود ہیں جنہوں نے کہا ہے موت کو یاد کرو، کتنی روایات موجود ہیں جو فضیلت بیان کر رہی ہیں اگر کوئی مثال کے طور پر مردے کے لیے جنازے میں جائے، مثال کے طور پر تشییع جنازے میں شرکت کرے، نماز جنازہ میں شرکت کرے، یا قبر پہ فاتحہ پڑھنے جائے. یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو زندگی کے بعد کا عقیدہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر زندگی بالکل مختلف ہونی چاہیے. مثلا آج کل ایک عجیب صورتحال ہے، نہیں معلوم کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن پتہ چل رہا ہے فلاں کو کینسر ہو گیا. نہیں معلوم کیوں یہ کینسر کا مرض اچانک تیزی سے بڑھا ہے، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے چند مہینے کے اندر زیادہ ہوا ہے. نہیں معلوم یہ آخری چند مہینے کے اندر کیا مصیبت آئی ہے، آیا فوڈ اسٹف کے اندر مثال کے طور پر ایسے کیمیکل زیادہ استعمال ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری زیادہ لگ رہی ہے، یا کوئی اور وجہ ٹھہر رہی ہے، نہیں معلوم کیا وجہ ہے، لیکن یہ مرض اچانک تیزی سے بڑھا رہا ہے. اگر فرض کر لیتے ہیں کسی انسان کو یہ پتا ہو کہ اس نے مرنا ہے، چند مہینے کے بعد مر جانا ہے، اس کو پتا ہو کہ جس چند مہینے زندگی گزارے گا یہ تکلیف میں گزرے گی، شدت کی تکلیف میں گزرے گی، بدقسمتی سے مالی وسائل بھی نہ ہوں اور قیامت پر عقیدہ نہ ہو، تو یہ آدمی کیا کرے گا؟ میرے خیال میں خودکشی کرے گا. مستقبل کی کوئی امید ہے ہی نہیں، خدا نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، زندگی یہی زندگی ہے. اس زندگی میں عیش و عشرت کے لیے پیسہ چاہیے جو نہیں ہے، کم از کم صحت چاہیے وہ بھی نہیں ہے، آگے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، ظاہر خودکشی کرے گا. لہٰذا تقریباً ہر تیسرے چوتھے دن آپ کو کچھ ایسے اسٹیٹسٹکس ملیں گے جس میں لکھا ہوگا مثلا مغربی دنیا کے اندر خودکشیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. آج ہی آئے میرے خیال میں بی بی سی کی ویب سائٹ پہ تھا کہ امریکہ میں خودکشیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، یا مثلا امریکی فوج میں خودکشیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے. کیوں لوگ خودکشی کر رہے ہیں وہاں پر؟ اس کی وجہ یہ زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. جس عیاشی کے لیے، عیش و عشرت کے لیے زندگی گزار رہے تھے وہ ختم ہو رہی ہے. اقتصادی زوال نے ان کا حشر بگاڑ دیا ہے. تو اب ان کے پاس یہی راستہ رہ جاتا ہے، اگر خدا نہ ہو کہ ٹھیک ہے خودکشی کی طرف جائیں گے. یہ عقیدہ انسان کے اندر عجیب اثر رکھتا ہے. لہذا اس وجہ سے سمجھ میں آتا ہے شاید کہ قرآن کریم اگر آپ کھول کر دیکھیں شاید ہی ایک دو صفحہ ایسا گزرے جس میں قیامت کا تذکرہ نہ ہو. ہر چند لائن کے بعد، چند آیات کے بعد ایک آیت کریمہ ایسی آئے گی جس میں قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہوگا. یہ سب کا سب اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اس سے آگاہ رہو. پچھلے سیشن میں ہم نے اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی کہ یہ جو ہم قیامت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اصل میں معاد تھا، بازگشت، واپسی کا سفر، اس کو ہم نے اردو میں قیامت کہا ہے، جبکہ قیامت ایک دن کا نام ہے. پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ جو واپسی کا سفر ہے، یہ جو واپسی کا سفر ہے یہ ابھی بھی جاری و ساری ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جب میں مروں گا تو واپسی کا سفر وہاں سے شروع ہوگا، نہیں، وہ واپسی کا سفر ابھی بھی چل رہا ہے. بس معاد مرنے پر شروع نہیں ہوگی، یہی معاد ہے، یہی واپسی کا سفر ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں. یہ جو دنیا میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارا واپسی کا سفر ہے جو چل رہا ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، مثلا میرے جیسے آدمی جس کی عمر 40 سے اوپر ہے اس کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، جس کی عمر 15 سال ہے اس کا بھی واپسی کا سفر ہے. ہاں اس کا بھی واپسی کا سفر ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑھ رہا ہے، دنیا کے اندر ترقی پا رہا ہے، لیکن در حقیقت واپسی کا سفر ہے، سب کا واپسی کا سفر ہے. پہلے دن کے بچے کا بھی واپسی کا سفر ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا میں جانا ہے اس نے. اور یہ جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں دنیا میں جانا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ایک اور دنیا اس کے سامنے کھلنی ہے. اس وقت ایک اور دنیا کھلی ہوئی ہے، اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے یہ دنیا کھلی ہوئی ہے. جیسے ہی مریں گے یہ آئیز بند ہو جائیں گی، یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، ایک اور آنکھ کھل جائے گی. جیسے ہی وہ آنکھ کھلے گی ہم اس کے پیچھے موجود ایک اور دنیا کو دیکھیں گے جس کو اس وقت تک نہیں دیکھ پائے تھے، پھر اس وقت دیکھنا شروع کریں گے. پچھلے سیشن میں اس کے اوپر بات ہوئی تھی کہ کیا کوئی انسان یہاں رہتے ہوئے اس دنیا کی کوئی خبر لا سکتا ہے؟ دو تین طریقے ہیں خبر لا سکتا ہے. بنیادی جواب یہ ہے کہ ہاں خبر لا سکتا ہے، اگر کوئی اس دنیا میں رہ رہا ہو وہ اس دنیا کے بارے میں اطلاعات حاصل کر سکتا ہے جو وہ مرنے پر کشف کرے گا، پہلے سے جان سکتا ہے. کیسے جان سکتا ہے؟ ایک راستہ وہی ہے قرآن کریم، ائمہ اطہار علیہم السلام جو اس دنیا سے بخوبی واقف ہیں، انہوں نے اپنی روایات کے اندر بتایا ہے کہ اس دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایک راستہ وہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اہل بیت نے نہ صرف یہ کہ اس دنیا کی خبر دی ہے، اس دنیا کو سمجھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. کہا تم میں سے کچھ لوگ جو اس دنیا کو نہیں پہچان پاؤ گے ان کو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جن کے اندر طاقت ہو ان کو ہم راستہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس راستے پر چلو تو اس دنیا کو کشف کر سکتے ہو، اس دنیا کو سمجھ سکتے ہو، وہ راستہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہی پاکیزگی کا راستہ، تزکیہ نفس کا راستہ۔ انہوں نے تزکیہ نفس کا راستہ انسانوں کے سامنے رکھ دیا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اگر تم بھی اس راستے پر چلو تو تم اس دنیا کے پیچھے موجود دنیا کو کشف کر سکتے ہو۔ اچھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے جو روایات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا کے پیچھے ایک دنیا نہیں ہے، کئی دنیایں ہیں، ایک ایک کر کے ہمارے سامنے کشف ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ معاد کا عقیدہ ہے اصل میں۔ ہم لوگوں نے چونکہ اردو میں ترجمہ قیامت کیا تو ہمارے نزدیک پانچواں اصول دین بس اتنا ہے، البتہ وہ بس بھی بہت ہولناک ہے، کہ ایک دن آئے گا جب سور پھونکی جائے گی، سب لوگوں کو دوبارہ حشر کیا جائے گا، محشور ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم میں جائیں گے۔ ہم نے پانچویں عقیدہ اصول دین کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ پانچویں عقیدہ اصول دین کا ایک لمحہ ہے، ایک مرحلہ ہے، یہ بہت وسیع عقیدہ ہے۔ بس اس عقیدے کا تعلق، اب دیکھیے اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہوتا ہے، توحید ابھی ہے یا مرنے کے بعد ہے؟ ابھی۔ عدل الہی ابھی ہے یا ہمارے مرنے کے بعد ہے؟ اس وقت بھی ہے۔ نبوت کب ہے؟ اس وقت بھی ہے، بعد میں بھی ہے۔ امامت کب ہے؟ ابھی بھی ہے، بعد میں بھی ہے۔ قیامت کب ہے؟ اگر وہ ترجمہ کریں جو اردو میں ہے تو پھر قیامت اصول دین ایک ایسا اصول دین ہوگا جس کا ابھی کوئی اثر نہیں ہے، مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں یہ نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ یہ ایک زندگی کے مرحلے کا نام ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اس کو اگر ہم جاننے کی کوشش کریں جان بھی سکتے ہیں، اس کے اوپر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ مختصراً عرض کرتے ہوئے بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ کن ضوابط کے تحت اس دنیا کو کشف کر سکتے ہیں؟ مختصر پہلے میں عرض کر چکا ہوں، بہت زیادہ اس کے اوپر اصرار نہیں کروں گا۔ ہم نے کہا تھا پاکیزگی کے ذریعے سے۔ اگر کوئی انسان، آیت اللہ بہاؤالدینی کے تایا کا وہ جملہ دوبارہ عرض کرتا چلوں، اگر پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا، نہیں کیا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، کہ یہ جو آغا بہاؤالدینی ہیں ان کے تایا نے ایک جگہ کے اوپر ارشاد فرمایا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ سب انسان آگ میں مبتلا ہیں، اگر کوئی انسان اپنی آگ بجھائے، دوسروں کی آگ سے بچے اور دوسروں کی آگ بجھانے میں مدد دے تو علم حاصل کر لے گا۔ اگر کوئی انسان، سب انسان آگ میں مبتلا ہے، کس چیز کی آگ ہے؟ شہوات کی آگ ہے، نفسا نفسی کی آگ ہے، نفس پرستی، مادہ پرستی، شہوت پرستی، ان سب کی آگ ہے، اس سب میں مبتلا ہے۔ اس آگ کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان اپنی آگ بجھا لے، اپنی شہوت پرستی کو کنٹرول کر لے، اپنی مادہ پرستی، دنیا پرستی کو کنٹرول کرے، دوسروں کی آگ سے بچے، دوسرے دکھائیں یہ مبتلا نہ ہو، دوسرا والا کہہ رہا ہے میں تجھ سے انتقام لوں گا، آپ انتقام نہ لیں، دوسرا چار گالیاں دے رہا ہے آپ گالیاں نہ دیں، دوسرا کچھ بھی کرے آپ کچھ نہ کریں، دوسروں کی آگ سے بچے، تیسرا کام کیا کرے؟ دوسروں کی آگ بجھانے میں ان کی مدد کرے، اس شخص کو علم ملے گا، پھر علم نصیب ہوگا۔ اچھا، یہ کون سا علم ہے؟ یہ کوئی کتابوں کا علم نہیں ہے کہ ہم سمجھیں اصول کافی رٹ جائے گا، نہج البلاغہ حفظ ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نہج البلاغہ کی جو مفاہیم ہیں وہ اس کے سامنے کشف ہونا شروع ہو جائے گا، پھر یہ سمجھنا شروع ہو جائے گا، گویا کہ اس چھپی ہوئی دنیا کو جاننا شروع کر دے گا۔ یہ اصل میں معاد کا عقیدہ ہے۔ اچھا، پھر ایک مزہ بہت عجیب مزہ ہے۔ پھر عجیب مزہ کیا ہے؟ مثلا آج آپ ایک دن گزارتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے دن اچھا تھا یا برا تھا۔ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ ہر رات کے اینڈ پر ایک فرشتہ آپ کو آ کے نامہ اعمال پکڑا جائے کہ آج کا دن اچھا تھا یا برا تھا، پھر کیسا ہے؟ زندگی آسان ہو گئی نا۔ ابھی تو یہی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ اگر صحیح کیا خدا کو پسند آیا نہیں آیا، غلط کیا خدا کو برا لگا نہیں لگا۔ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ ہر رات پتہ چلنے لگے کہ جو دن گزرا یہ صحیح نہیں تھا، اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، اور کوئی یہ بھی بتا دے کہ غلطی کیا ہوئی ہے، اور اگر اس سے بہتر ہو جائے تو وہ یہ بھی بتا دے کہ صحیح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. مسلسل رہنمائی دینا شروع کر دے پھر کیا ہوگا, پھر زندگی آسان ہو جائے گی. بس فرض فرمائیں آج صبح کسی نے کسی کو گالیاں دی, میں گالیوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں, زبان پہ فوش لے آتے ہیں, زبان کے اوپر گالیاں لانے والا قرآن کریم فرماتا ہے یہ جنت میں نہیں جائے, خدا کو پسند نہیں ہے. روایت کے اندر آئے فوش دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا, ہمارے عام ہے, بہت کامن. اگر ایسا ہونے لگے مثلا کسی نے کسی کو برا بھلا کہا, اس نے صبر کر لیا, شام کو نامہ اعمال آئے اور اس کے اندر لکھا ہو اس پہ ہائیسٹ مارکس ہیں جو تم نے آج صبح کیا کہ تم نے صبر کیا, پھر کیسا ہوگا؟ پھر میرے خیال میں اصلاح کرنا کتنا آسان ہو جائے گا, اپنی اصلاح کرنا. ٹھیک ہے, آپ کو سب کچھ پتا چل رہا ہے. اچھا اگر ایک دن نامہ اعمال نہ آئے اس کا مطلب ہے سمجھ جائیں کہ آج کچھ بہت بڑی غلطی کر دی ہے کہ آج نامہ اعمال نہیں آیا, زندگی آسان نہیں ہو جائے گی اس سے. کاش ہم لوگ یہاں تک پہنچ جائیں, کاش ہم لوگ یہاں تک پہنچ جائیں کہ ہمارا وہ جو وہاں کے علم کا دروازہ ہے وہ کھل جائے کسی طریقے سے, تو آئے تب بھی خوشی اور آئے میں برا رزلٹ آئے تب بھی کم سے کم اتنی خوشی ہوگی کہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے, کم از کم ابھی برے کی اطلاع مل رہی ہے. نہ آئے تو چلائے گا کہ یہ اتنا برا ہو گیا کہ اب اطلاع بھی نہیں دے رہے, یہ بہت خوبصورت لمحہ ہے. بدقسمتی سے ہم لوگوں نے اس مسئلے کے اوپر محنت نہیں کی ہے, ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایتوں کے مختلف عناوین ہیں, یہ ایک عنوان ہے. اب اس کے اوپر محنت کے لیے کیا کریں, عرض کیا شاید میں نے آپ کی خدمت میں, عنوان حدیث عنوان بصری یہاں سے شروع کریں, عنوان بصری کی حدیث اس سے شروع کریں, اس سے اوپر محنت کرتے ہوئے آگے بڑھیں, انشاءاللہ وہ مراحل حاصل ہوتے ہیں انسان کو. خدا مجھے اور آپ کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. قیامت کے, یا جس کو ہم معاد کہتے ہیں اردو میں, میں نے اس کیا قیامت کہتے ہیں, معاد کے عقیدوں میں سے ایک بہت بڑا پہلو چیزوں کا کشف ہو جانا ہے, حقائق کا سامنے آ جانا ہے. اس وقت حقیقتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں, وہ جو قیامت کا مرحلہ ہوگا اس میں ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی. مثلا کیا حقیقت سامنے نہیں ہے؟ سچ یہ ہے کہ ابھی اہل بیت کی حقیقت ہمارے سامنے واضح نہیں ہوئی ہے. ہم میں سے سب لوگ مانتے ہیں, ظاہر قوم اس یہاں پر بیٹھا ہوگا کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام اور منزلت کو نہیں مانتا ہوگا, لیکن ماننے کے باوجود ان کی تاثیر کائنات پر, ان کا اثر, شاید اس کو سمجھنے میں ہم لوگوں میں بہت فرق ہوگا. کسی کو بہت اچھا سمجھ میں آتا ہوگا, کسی کو کم سمجھ میں آتا ہوگا. قیامت کا ایک اثر یہ ہوگا, معاد کا ایک اثر یہ ہے, بخوبی تاثیر سمجھ میں آتی ہے کہ اس کائنات پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عمل دخل کس درجے کے اوپر ہے, بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے. لہٰذا میں معمولاً دیکھتا تھا جو ہمارے اطراف میں اساتذہ ہوتے تھے ان کو ہم لوگ شاگرد ہونے کے ناطے دیکھتے رہتے تھے, کون سے استاد میں مزید ترقی ہو رہی ہے اور کون سے استاد میں مزید ترقی نہیں ہو رہی. البتہ شاید کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ شاگرد اس طرح سے اپنے استادوں کو دیکھیں, لیکن سمجھ میں تو آنے لگتا تھا کہ بھئی ان کے اندر ابھی ڈیولپمنٹ اور ہو رہی ہے. اور مثال کے طور پر فلاں آدمی کے اندر مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہے, جہاں تھے وہیں پر ہیں, یا مثال کے طور پر خدا نہ کرے کچھ اور ہوگا. جتنے اس اساتذہ میں ڈیولپمنٹ ہوتی تھی ان کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مزید عاشق ہو جاتے تھے, مزید عاشق ہو جاتے تھے. ایسے ہی عرض کر رہا ہوں, تقریباً 15 سال پہلے ہمارے استاد ہوا کرتے تھے, ان سے میں نے کبھی 15 سال پہلے کے قریب امامت کے بارے میں ایک سوال کیا. انہوں نے بہت زیادہ دل گرمی سے اللہم صل علی محمد وآل محمد, اللہم صل علی محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. اب تو میں نے امامت کے بارے میں ایک سوال کیا ان سے، بہت زیادہ جوش و خروش سے جواب نہیں دیا، کہا کہ مثلا تھوڑی بہت توجہ دی، زیادہ توجہ نہیں دی. اس وقت یہ عالم تھا، پچھلے سال گیا تھا امامت کے اوپر درود بھیجے گا محمد والے محمد کا، امامت پہ گفتگو کریں تو بہت دور کی بات، لفظ امیر المومنین کہتے تھے رونے لگتے تھے، لفظ کہتے تھے امیر المومنین رونے لگتے تھے. حالت سے پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے امیر المومنین کو کچھ کچھ کش کرنا شروع کر دیا. پہلے ایسا نہیں تھا، میں خود دیکھتا تھا، تقریباً روزانہ ان سے پڑھتا تھا، سالوں پڑھا میں نے ان سے، نہیں دیکھتا تھا، لیکن اب ان کی حالت میں یہ دیکھتا ہوں. کیوں؟ مجھے سمجھ میں آتا ہے معنوی ترقی بہت کی ہے، بہت معنوی ترقی کی. نتیجہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کو درک کرنا شروع کر دیا. جو جتنا معنوی ترقی کرے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمتوں کو درک کرے گا، اور اس میں اور ہم جیسوں میں جنہوں نے صرف سمجھا ہوگا زمین آسمان کا فرق بنے گا. یہ قیامت کا دوسرا مرحلہ ہے، عظمت و اہل بیت اطہار علیہ السلام کو درک کرنا، تاثیرات کو درک کرنا. ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں حقائق سے آگاہ نہیں ہیں، مثلا مانتے ہیں فرشتے ہیں، دیکھا تو نہیں ہے، تاثیر کو نہیں جانتے. جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر کچھ کھانا حرام ہوتا ہے، نہیں جانتے اثر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ کچھ کھانا حرام ہوتا ہے، کھائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا، لیکن اثرات کو نہیں جانتے. یہ لوگ جو مات کے اوپر کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ مات کے اثرات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دوسرا فائدہ ہے، حقیقتیں کشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اہل بیت نے مسلسل اپنے کلامات کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک دو نکات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد، اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر چیز کا اپنا ایک عمل اور رد عمل ہوتا ہے. مثال کے طور پر فرض کیجئے میں اور آپ نمک ڈالتے ہیں کھانے کے اندر، ہمیں اس کا عمل اور رد عمل میں سے صرف ایک چیز پتا ہے، ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن کیا اور کچھ پتا ہے کہ جب آپ یہ کیمیکل کھانے میں ڈالتے ہیں تو اور کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کا نہیں پتا ہمیں. ہم لوگ مسالے جات ڈالتے ہیں کھانے کے اندر، اس کا ہمیں صرف ایک اثر پتا ہے، اس سے ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے معدے کے اوپر کیا اثر کرتا ہے، ہمارے اور جسم کے اعضاء کے اوپر کیا اثر کرتا ہے، اعصاب پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ ہمیں سب داستانیں نہیں پتا. یہ کوئی اسپیشلسٹ ہو وہ بتائے گا، کیسے ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم. اب ذرا سوچیں، ہمیں صرف اتنا پتا ہے حرام کھانا اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. اب اس حرام کھانے سے کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اور حرام کھانے سے کیسے یہ ہو جاتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. اب سید الشہداء کا جملہ جو مشہور و معروف ہے عاشور کے دن کے لیے، کہ فرماتے ہیں تمہیں میری بات سنائی نہیں دے گی چونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے. یہ کیا میکینزم ہے؟ اگر کسی کے شکم میں حرام ہو تو وہ امام کی بات کو سنے گا سمجھے گا نہیں، سمجھ نہیں سکے گا. اچھا، ہمیں صرف مادیات کی دنیا میں سماعت کا قانون پتا ہے، سننے کا قانون پتا ہے. کیسے سنتا ہے انسان؟ مثال کے طور پر کان کے پردے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جا کے لہریں ٹکراتی ہیں، اس سے سنتا ہے. اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا کہ سمجھتا کیسے ہے. امام فرما رہے ہیں چونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا مطلب سنائی نہیں دے رہا ہوگا؟ نہیں، سنائی دے رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب اس کا میکینزم کیا ہے؟ حرام کے پیٹ میں جانے سے عقل کیسے بند ہو جاتی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ کس کو پتا ہوگا؟ جو اس پیچھے کی دنیا کو جانتا ہوگا، اس کو پتا ہوگا یہ کام کیسے ہوتے ہیں. مثلا میں اور آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوں، خدا نہ کرے، ہم اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ کرواتا ہے اور بعد میں یہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بیماری ہے، میں نے ویریفیکیشن کے لیے ٹیسٹ کروا لیا. کیسے سمجھا تھا؟ سمپٹمز کے ذریعے سے، کہ آپ کے چہرے پر جسم میں کچھ ایسی علامات نظر آ رہی تھیں جس سے وہ بیماری کو سمجھ گیا تھا کہ یہ بیماری اس قسم کی علامات لاتی ہے. اگر کوئی واقعاً اس دنیا سے تعلق رکھتا ہو، مات کو جاننے والا ہو، ان تمام علامات کو سمجھ جائے گا، ان تمام علامات کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں میں بہتری لا سکتا ہے. ایک واقعہ شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک بار پھر شاید تکراری ہو جائے، معذرت کے ساتھ دوبارہ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد. شاید میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ایک عارف ہوا کرتے تھے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ کہیں پہ کھانے کے لیے بیٹھے اور کھانا کھایا نہیں انہوں نے، اور لوگوں نے ان پہ اصرار کیا کہ آپ کھانا کھائیے. فرمایا مجھے بھوک نہیں ہے. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو گھر کا مالک ہے جس کے گھر میں ہم کھانا کھا رہے ہیں، یہ شریف آدمی ہے، یہ خمس ادا کرتا ہے، تجارت میں بھی بے ایمان نہیں ہے. فرمایا نہیں، مجھے اشتہا نہیں ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا. لوگ سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہے. جب وہ ادھر ادھر ہوا تو ان سے پوچھا کہ آہ صاحب آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا. ابھی تقریباً 5-7 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. کہنے لگے کہ پورے دسترخوان پر خون کے سوا کچھ نہیں تھا، خون ہی خون تھا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آدمی شریف آدمی ہے، بے ایمان نہیں ہے، امانتدار ہے، پیسے میں احتیاط کرتا ہے، حقوق شریعہ ادا کرتا ہے. فرمایا خون کے سوا کچھ نہیں تھا. اس کو بلایا، بٹھایا، اس سے پوچھا معاملہ کیا تھا، تمہارا پیسہ حلال ہے؟ کہنے لگا بھائی حق یہ ہے کہ یہ کھانا میرے پیسے کا نہیں تھا. جب تمہارا پیسہ نہیں تھا پھر کس کا پیسہ تھا؟ کہنے لگا آج میرے پیسے ختم ہو گئے تھے، میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ فنا فنا علماء تشریف لا رہے ہیں، ان کے لیے کھانا بناؤ، جو پیسہ ہے اسی سے بناؤ. کہا نہیں، اچھا نہیں لگتا، کھانا ذرا بہتر بنواؤ، ہمسائے سے پیسہ قرض کرو. کہتا ہے ہم نے ہمسائے سے پیسہ قرض کیا، اس پیسے سے یہ کیا تھا. معلوم کروایا جس ہمسائے سے پیسہ قرض کیا وہ کیا ہے، پتہ چلا سود کھاتا ہے، سود پہ دیتا ہے لوگوں کو، تو معاملہ خراب ہو گیا. اگر کوئی واقعاً مات پہ کام کرے، ہم اس کے اہل نہیں ہوئے ابھی تک، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمیں لوگوں نے نہیں بتایا کہ یہ راستہ ہمارے لیے بھی کھلا ہے. میں دو تین سیشن سے مسلسل آپ کے سامنے جس بات کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میرے لیے بھی یادآوری رہے، وہ یہ کہ یہ راستہ ہمارے لیے بھی کھلا ہے، بند نہیں ہے ہمارے لیے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے بند ہے، بند نہیں ہے، کھلا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں اگر محنت کریں گے، اگر خدا نمتال کی عبودیت بندگی کے راستے پر چلیں، خدا نمتال کی خاطر خلوص کو اختیار کریں، اس کے راستے پر چلیں، مستحبات مکروہات کے اوپر تھوڑی پابندی دکھا دیں، خدا نمتال یہ راستہ ہمیں بھی نصیب کرے گا. نہیں کہہ رہا وہ اس عارف کے درجے تک پہنچ جائیں گے، مثال کے طور پر ہر کھانے کے بارے میں سمجھ جائیں گے صحیح ہے یا غلط ہے، ہر آدمی کو پہچاننا شروع کر دیں گے، کچھ نہ کچھ تو نصیب ہوگا. صرف ایک مشکل ہے، راستہ سخت ہے، راستہ سخت ہے، ہمت نہ ہارے انسان، کوشش میں مشغول رہے تو یہ راستہ کھلے گا. محاورہ کہتے ہیں، شاید روایت بھی ہے، کہتے ہیں من جدہ وجد، جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا. اگر آپ کوشش کریں خدا نمتال کی طرف سے کہ اے خدا مجھے اس راستے پر چلا دے کہ مجھے کچھ سمجھ میں آئے. البتہ میں نہیں کہہ رہا کوئی ان باتوں کو سمجھنے کی خاطر عبادت کرے، عبادت تو صرف خدا کے لیے کرے، عبادت تو صرف اس نیت سے کرے کہ خدا تیرے بندے ہیں، تو نے عبادت کرنے کو کہا اس لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن طلب کرے خدا نمتال سے خدا میری رہنمائی کر دے. تو یہ معاد اور قیامت بہت اچھا موضوع ہے سمجھنے کے لیے. کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے زندگی کی اتنی مشکلات حل ہو جاتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. اتنا انسانیت، آج کی انسانیت ماری ماری پھر رہی ہے سکون کی خاطر، سکون نصیب نہیں ہوتا. اتنا آپ جا کر دیکھیں مادی ترقی کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ لوگ. زندگی کی کوئی بظاہر مشکل ایسی نہیں ہے، مادی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا انہوں نے علاج نہ بنا لیا ہو. گرمی کا علاج ان کے پاس، سردی کا علاج ان کے پاس، رفت و آمد کا علاج، رہائش کا علاج، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ان کے پاس سولوشن ہے، ایک چیز حل نہیں کر پا رہے. سکون کیسے ملنا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دنیا حق کے نظام کی طرف آ رہی ہے، کیونکہ سمجھ گئے ہیں کہ مادہ پرستی کے اندر سکون نہیں ہے. ہم بدقسمت ہوں گے اگر مادہ پرستی کے فائدوں سے بھی محروم رہیں اور دین پرستی کے فائدے سے بھی محروم رہیں. تو مادہ پرستی میں تو ہم کچھ نہیں ہیں، ابھی ہمارے پاس وہ دولت ہی نہیں ہے، وہ وسائل ہی نہیں ہے جو دنیا کے پاس ہیں. کم سے کم ایک دولت ہمارے پاس ہے جو مل سکتی ہے، اور وہ اس دین کی دولت ہے. اگر آپ کو اپنے آپ کو اس راستے کے اوپر لے کر چلیں تو اس راستے پر جانے کی کوشش کریں. اسٹیپس کیا ہوں گے؟ وہی جو اسٹیپس یہ سب عرفا بیان کرتے ہیں، حلال و حرام کی پرواہ کرو، حتی الامکان مشکوک ہو اجتناب کر لیں، مشکوک ہو احتیاط کر لیں. دسوں مسائل کا حل اس آیت اللہ بہجت کے اسی جملے کے اندر ہے، جو قطعاً جانتے ہو کہ واجب ہے اسے انجام دے دو، جو قطعاً جانتے ہو کہ حرام ہے اس سے بچ جاؤ، جس بات میں مشکوک ہو کہ نہیں معلوم اس کا حکم کیا ہے اس میں احتیاط کر لو، اس میں احتیاط کر لو. زندگی آسان ہے، آگے بڑھنے کا راستہ کھلنے لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ توفیق طلب کرے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توفیق طلب کرے. اب چونکہ ہمیں یہ حصہ نہیں پتا تھا، ہم نے دیکھیے طلب کرنے میں کتنی دشواری کر لی اپنے لیے، یعنی ہم نے طلب میں اپنی طلب کو وسیع نہیں کیا. اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. مثلا ہم لوگ بہت زیادہ یہ طلب کرتے ہیں دعاؤں کے اندر بھی، مثلا ہم سب لوگ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں شفاعت اہل بیت سے سرفراز کرے. قطعاً یہ دعا صحیح دعا ہے، کرنی چاہیے. آگے کچھ اور بھی ہے اس دنیا کے لیے، اس دنیا میں بہت کچھ ہے. علوم اہل بیت کس کو ملنے چاہیے؟ وہ ہمیں نہیں ملنے چاہیے، وہ ہمیں ملنے چاہیے. اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ خدا اس دنیا کے اندر ان کے علوم سے آشنا بنا دے، ان کی معلومات سے ہمیں آگاہ کر دے. البتہ یہ چیز وہ خاص لوگوں کو دیا کرتے تھے. میں سوچتا ہوں شاید ہم لوگوں نے بڑے اہداف بنائے نہیں ہیں. اگر کوئی مات کی دنیا کے اندر چلے جائے اہداف بہت بڑے ہیں. اب دیکھیے فرق کہاں سے پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے، پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگا، اسی علاقے کے دوستوں میں سے کہ کہنے لگے کہ اگر ہم سے کہا گیا پانچ وقت کی نماز پڑھو ہم نے پڑھ لی، کہا روزہ رکھو ہم نے رکھ لیا، کہا خمس دو ہم نے دے دیا، نماز شب پڑھو پڑھ لی، قرآن کریم پڑھو پڑھ لیا. کہنے لگا اس کے بعد کچھ ہے کیا؟ یہ ایک دفعہ یہاں پہ ہوا، ایک دفعہ ایک چیٹنگ کے دوران ہوا. دبئی کے اس دوست نے یہی کہا، کہا صاحب جتنے کام تھے سب کر لیے، اب آگے کیا ہے؟ میں نے اس کو لکھ کر بھیجا، میں نے کہا بندے خدا ابھی شروع نہیں ہوا ہے. کہنے لگا کیسے کہہ رہے ہیں کہ شروع نہیں ہوا؟ میں نے کہا اگر تمہارے لیے شروع ہوتا ہوتا تو تم یہ نہیں کہتے جتنے کام کرنے تھے وہ کر لیے، اگر شروع ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تمہارے لیے شروع ہی نہیں ہوا ہے ابھی. یہ بالکل ایسے جیسے میں اور آپ ایک چھوٹی سی کوٹری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے سے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر دنیا بسی ہوئی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ کمرہ دنیا ہے. اگر ایک کھڑکی کھل جائے تو پتہ چل جائے گا یہ کمرہ ہے، دنیا باہر کچھ اور ہے. میں نے کہا تمہاری کھڑکی نہیں کھلی ہے ابھی. پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں کھڑکی کیسے کھولوں گا؟ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے، ہماری کھڑکی نہیں کھلی ہے. اگر کھڑکی کھل جائے کچھ کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں ابھی بہت پیچھے ہیں، ابھی بہت پیچھے ہیں. ورنہ آپ خود سوچیں نا، مثلا جن لوگوں کے نام ہم بہت احترام سے لیتے ہیں، آیت اللہ بہجت مثال کے طور پر، جن کا نام اچانک خدا نمتال نے اس طرح سے مشہور کر دیا کہ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کوئی کہے کہ بھئی یہ بھی پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی نافلہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھ لیں گے، وہ بھی نماز شب پڑھتے ہیں ہم بھی شب نماز شب، کیا فرق کیا ہوا پھر؟ ہم سمجھ رہے ہیں فرق یہ ہو رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ پڑھتے ہیں ہم تھوڑا سا کم پڑھتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے. ان کے نہیں فرق کچھ اور ہے، یہ کچھ اور چیزیں جانتے ہیں، وہ چیزیں ہم بالکل نہیں جانتے ہیں، یہ فرق ہے. اچھا اب ہماری دعاؤں میں اس طرف کی طلب ہونی چاہیے تھی کہ خدایا وہ جو مات تو نے کہی ہے، جو پیچھے کی دنیا ہے کہیں ہمارے لیے بھی کشف کر دے. البتہ میں بار بار اس پہ اصرار کر رہا ہوں کہ کبھی دوست احباب ہم سے کہیں گے کہ بھئی تم یہ کہہ رہے ہو کہ لوگ عبادت اللہ کی خاطر نہ کریں، ان چیزوں کی خاطر کریں. نہیں، یہ نہیں کہہ رہے، عبادت اللہ ہی کی خاطر ہونی چاہیے. اپنے ذہن کو وسیع کریں گے، بہت کچھ ہے ابھی کرنے کے لیے، ابھی کچھ نہیں کیا ہم نے، ابھی ہم وادی میں پاؤں نہیں رکھے ہیں. وہ جو خیام نیشاپوری نے میرے خیال میں ایک شعر کے اندر کہا تھا، میرے ذہن میں اچھا یاد نہیں آ رہا کہ خیام کا شعر ہے کس کا، تو اس نے کہا تھا کہ عطار جو شاعر تھا عارف بھی تھا، ہفت شہر عشق را عطار گشت، کہ وہ کہتا تھا کہ عطار جو شاعر تھا وہ عشق کے سات شہروں کو گھوم چکا تھا اور میں ابھی پہلے محلے میں ہی ٹرن کر رہا ہوں. تو وہ کہتا تھا کہ وہ سات شہر گھوم چکا ہے عشق کے، اور میں پہلے شہر کے پہلے محلے میں پہلی گلی میں ٹرن مار رہا ہوں ابھی. تو میں سوچتا تھا تو گھر سے تو باہر نکل گیا ہے, ابھی تو ہماری کھڑکی نہیں کھلی ہے, کم سے کم محلے میں آ کے گلی میں گھوم تو رہا ہے, ہمیں تو کھڑکی نہیں کھلی ہے ابھی کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ باہر گلیاں کتنی ہیں, شہر کتنے ہیں, شہروں کے باہر فاصلے کتنے ہیں, کچھ بھی نہیں معلوم ابھی. اس کمی نے ہم لوگوں کو ایک اعتبار سے ناامید بھی کیا ہے. کیوں؟ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا اس دنیا میں کرنا کیا ہے. فرض کریں کسی کو سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ دنیا بہت بری جگہ ہے, یہاں مثلا وہ دیکھتا ہے بھائی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, مکاری کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, عاجز آ جاتا ہے دنیا سے, تو کیا کرے گا؟ کہے گا خدا موت دے دے بس, مجھے یہاں سے کچھ نہیں چاہیے. اچھا ابھی اس بیچارے کو کیوں یہ کہہ رہا ہے موت دے دے, اس کو ابھی یہ نہیں پتا کہ اس دنیا میں کیا کیا کر سکتا ہے. یا ایک آدمی شکوہ شکایت کرے گا کہ یہ لوگ بہت برے ہیں اور میں پھنس گیا ہوں ان کے درمیان, یہ نہیں سوچتا برے لوگوں کے اندر پھنس کر اگر کوئی اچھا رہے, کمال کے راستے بہت ہیں, پھر کمال کے راستے بہت ہیں. یہ سب ویوز تبدیل ہو جائیں گے ہمارے اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے معاد کیا ہے. جو میں عرض کرنے کی بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ معاد اس کے پیچھے کی دنیا ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اب محنت کیا کرنی پڑے گی؟ محنت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بار بار بتاؤں گا کہ محنت کا طریقہ کار یہ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں, حد تر امکان پاکیزگی ملائیں. پاکیزگی کس چیز سے کہتے ہیں؟ اوصاف میں, صفات میں, خصلتوں میں پاکیزگی. پاکیزگی صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے مثلا سامنے والے کو برا بھلا نہیں کہا, دل کو وسیع کرنا پڑے گا, ہمیں بغض و کینہ سے بچنا پڑے گا, حسد سے بچنا پڑے گا, اپنے دل کو اتنا وسیع کرنا پڑے گا خدا نے تعالیٰ کے لیے کہ یہ چیزیں ہمیں اثر انداز نہ ہوں, بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا, تب کہیں جا کر یہ سب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ معاد ہے اور یہ اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. یہ جتنی ہدایات آتی ہیں سب اس طرف پہنچانے کے لیے. اچھا اگر یہ کرنا شروع ہو جائیں پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا جنت کیسے کہتے ہیں. ابھی ہمارے سامنے ایک مشکل ہے, کوئی جوان آ کے ہم سے پوچھتا ہے مولانا صاحب یہ جنت میں کیا ہے, تو ہم لوگ کہتے ہیں سیب ہیں, انار ہیں, انگور ہیں, نہریں ہیں, دودھ ہے, پانی ہے, شہد ہے. تو اس کو لگنے لگتا ہے جیسے ڈیری کی کوئی فارم ہے جس میں سارے ویجیٹیبل, سارے فروٹ اور ساری ایسی چیزیں ڈیری پروڈکٹ جمع ہو گئی ہیں. نعوذ باللہ تعالی, یہ سب خدا تعالیٰ نے اس لیے بتایا تھا کہ انسانوں کی عقل انہی پہ چلتی ہے, زیادہ تر انسانوں کی عقل اسی پہ چلتی ہے, ورنہ وہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس سے کہیں زیادہ وسیع جنت بنا کے بیٹھا ہے. اب یہ جملہ بھی انتہائی مبالغہ ہے کہ بنا کے بیٹھا ہے, ظاہر یہ سب چیزیں مسامحے کے ساتھ کہی جا رہی ہیں, ورنہ جنت یہ سب نہیں ہے, جنت ان سے کہیں وسیع ہے. کوئی کہے اچھا ہم تو اس مزے میں عبادت کر رہے تھے کہ یہ سب ملے گا, آپ کہہ رہے یہ نہیں ہے, نہیں اس سے زیادہ وسیع ہے, اس کا لطف اس سے زیادہ ہے, اس کا لطف ایک گلاس دودھ سے کہیں زیادہ ہے. کہ اگر کوئی دودھ اور شہد کے انتظار میں بیٹھا ہے تو اس سے زیادہ مزہ اس اللہ کی جنت میں ہے جو خالق کائنات ہے. یہ وہ سمجھنے کی دنیا ہے, اس کے اوپر محنت کریں. اس کو سمجھنے کے لیے اور کیا کریں؟ قرآن کریم کی آیات پہ غور کریں. قرآن کریم میں سب کچھ ہے, ہر چیز قرآن کریم ہے. وہ جو قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین, خود ارشاد فرماتا ہے کہ تبیان لکل شے, یہ کتاب ہر چیز کا بیان ہے. اگر ہر چیز کا بیان ہے تو دنیا اور آخرت کی ہر چیز اس کے اندر ہونی چاہیے. دنیا اور آخرت کی ہر چیز. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بس قرآن کریم میں غور و فکر کرتے رہیے. قرآن کریم کے اوپر اس انداز سے غور و فکر کریں کہ البتہ میں ظاہر بہت ساری چیزیں کہتے ہوئے انسان اندر سے خود شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو خود کرتے نہیں ہوں دوسروں سے کیا بول رہے ہو, لیکن انسان کے لیے بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے, کچھ چیزیں ایسی کہنی پڑتی ہیں جو خود بھی نہیں شاید کر پاتا. اگر کریں گے تو بہت کچھ ملے گا, اگر کریں گے تو بہت کچھ ملے گا. اگر قرآن کریم پر واقعا کما حقوق غور و فکر کرنا شروع کر دیں, قرآن کریم سب کچھ بیان کرے گا. لہذا کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہیں, کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں. آپ یقیناً پوچھیں گے کہ قرآن کریم پر غور و فکر کیسے کریں؟ ایک آیت کریمہ پڑھیں, تھوڑی دیر رک جائیں, سوچیں اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے, کیا سمجھا ہے پروردگار عالم نے؟ اس کے بعد یقیناً تفسیر کا سہارا لیں کہ ایسا نہ ہو کہ تفسیر بر رائے کرنا شروع کر دیں، کچھ نہ کچھ کسی کی ہدایت کا سہارا لیں کہ بھائی کوئی مفہوم ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی غلط سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کے اندر غور و فکر ضرور کریں. خدا تعالیٰ نے جو لکھا ہے کہ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، صرف علماء کے لیے نہیں لکھا ہے، صرف مفسرین کے لیے نہیں لکھا ہے، ہم جیسوں کے لیے لکھا ہے کہ ہم لوگ بھی سب اس کے اندر غور و فکر کریں. غور و فکر کریں گے، یہ کتاب سب کچھ سمجھاتی ہے، اور اگر سامنے سامنے نہ بھی سمجھا سکی تو کسی اور چینل سے سمجھا دے گی. اس کتاب میں عجیب بات ہے، یہ کتاب معلم ہے، یہ کتاب ٹیچر ہے. ایک ٹیچر کبھی خود سمجھاتا ہے، کبھی کسی انسٹرومنٹ کو استعمال کر کے اسٹوڈنٹ کو سمجھا دیتا ہے. تو کبھی یہ کتاب خود سمجھاتی ہے، کبھی ایسے چینلز کھول دیتی ہے کہ وہاں سے انسان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. لیکن کس کے لیے کھولے گی؟ جو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جو سمجھنے کی کوشش کرے گا. تو اس کے اوپر محنت کریں، انشاءاللہ خدا نے متعال ہمیں اور آپ کو اس راستے میں بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے گا. ایک دو پوائنٹس مارک کے حوالے سے اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد. بس ایک پوائنٹ اور اس حوالے سے عرض کروں، اور میں ہر دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ ہم جو آگے کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ مثلا اس دنیا کے بعد کون سا عالم ہے، اس کے اوپر گفتگو کروں، لیکن مجھے لگتا ہے شاید میری توانائی سے باہر یہ سب چیزیں ہیں، زیادہ میں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہچکچاتا ہوں، اسپارک ہو رہا ہے شاید اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد آل محمد. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد. یہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں، یا نہیں آتی ہے، یا آتی ہے تو اتنی آتی ہے کہ مصیبت بن جاتی ہے. بہرحال جو آخری عرائض میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ہم تھوڑا سا یہ کوشچن آنسر کی طرف جاتے ہیں، شاید پھر صورتحال تھوڑی بہتر ہو جائے. یقیناً آخر تک آواز نہیں جا رہی ہوگی، لیکن اس کو صرف اینڈ تک پہنچانے کی خاطر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد. عرض ہوا کہ جس عالم کے اندر ہم میں اور آپ ہیں، جس دنیا کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد بھی دنیائیں ہیں، ان دنیاؤں کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، اور ان ناموں کے بھی مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جس دنیا کے اندر ہم ہیں اس کو عالم مادہ کہتے ہیں. اب میرے خیال میں ناممکن ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد، اللهم صل علی 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 محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر کسی چیز سے اشارہ ملتا ہو تو اشارہ شاید یہ ہوگا کہ بھائی اس ٹاپک کو بیان نہ کیا جائے، کچھ اور کام کیا جائے. ابھی چند بلب ٹوٹے ہیں، نہیں معلوم آگے کیا کچھ پڑھنا باقی ہے، لہذا ہم اس کو تیزی سے گزارتے ہیں. اس عالم کو عالم شہادہ کہتے ہیں، اس کے بعد جو اس کو عالم مادہ بھی کہتے ہیں، پھر اگلے والے کو عالم مثال کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے. اس کے بعد جو عالم ہے اس کو عالم عقل کہتے ہیں. اگر ہم لوگ محنت کریں اس عالم مادہ سے نکل کر عالم مثال کو دیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر کوئی بہت محنت کرے تو عالم عقل کو بھی طے کر سکتا ہے. یہ سب چیزیں بات کی باتیں ہیں. بہرحال میں نے کہا اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خدا نمتار نے ہمارے اندر صلاحیتیں غیر معمولی رکھی ہوئی ہیں. اس نے ہمیں عجیب و غریب صلاحیتوں سے نوازا ہے. یہ سب معاد کی روشنی میں قابل فہم ہے. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ بھی اس سلسلے میں اور مطالعہ کیجئے گا. اس سے زیادہ ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو نہ کریں اور کسی اور مناسب وقت کے لیے اٹھا کے رکھیں انشاءاللہ. اس کے بعد اپنے عرائض کو اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی کچھ لوگ سوال کرنا چاہیں تو اپنے سوالات کو بیان کر دیجئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہاں اگر کچھ سوال وغیرہ کرنا چاہیں آپ لوگ تو آپ لکھ کر ارسال فرما دیجئے اور اس کے اوپر ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے کہ اس وقت اچانک یہ کام شروع ہوا ہے, تم لوگوں نے سوال نہیں لکھے ہوں گے اور اس میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہوگی. اس دوران میں جس دوران میں لوگ سوال لکھ رہے ہیں یا اس کا ذکر کروں کہ اگر کسی انسان کے لیے یہ مات کا عقیدہ کنفرم ہو جائے, شجاعت بہت زیادہ ہے اس کے اندر, بہادری بہت زیادہ ہے, ڈر نہیں ہے. لوگ انجانی چیز سے ڈرتے ہیں, موت سے بھی اس لیے ڈرتے ہیں پتہ نہیں ہوگا آگے کیا ہوگا, لیکن اگر کسی کو پتا ہو کہ آگے کیا ہے پھر موت سے نہیں ڈرے گا. لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصحاب کبھی موت سے نہیں ڈرتے تھے چونکہ ان کو بخوبی پتا تھا کہ موت کے بعد کیا ہے. تو مات کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان کے ذہن سے خوف ختم ہو جاتا ہے, شجاعت بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر. بارہ ایک بار درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اچھا اس بات کو سمجھنے کے لیے, اس مات کے عقیدے کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے چند دعائیں بہت مؤثر سمجھی جاتی ہیں. کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کے اثر میں انسان بہت ساری چیزیں سمجھنا شروع کرتا ہے. جیسے وہ جو دعائے معرفت تعبیر کرتے ہیں, اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک, اور یہاں تک کہ حجت خدا کی بات آتی ہے. یہ چیزیں اچھی ہیں, مؤثر ہیں, انسان کو سمجھنے میں آسانی ملتی ہے. اسی طرح میں عرض کیا کرتا ہوں سورہ دہر کے اوپر اصرار کرتا ہوں بعض اوقات نہ جانتے ہوئے صرف کچھ دوستوں کے تجربے کی وجہ سے. میرے سامنے واضح نہیں ہے سب کیا چیزیں ہیں, لیکن کچھ دوستوں نے تجربے کیے ہیں وہ کامیاب گئے, اس خاطر میں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس میں کچھ ہوگا. اچھے بہت ساری چیزیں میرے لیے کلیئر نہیں ہیں کہ کیسے ہوتا ہے سب کچھ. تو مثلا سورہ دہر کی تاثیر ہے انسان کی ترقی کے اندر, اس کے اوپر اصرار کر سکتے ہیں. ہر روز صبح کو آپ سورہ دہر یا سورہ انسان کہتے ہیں اس کو پڑھیں. میرے خیال میں 76ویں سورہ ہے, 76 اور مختصر بھی ہے. لکھا ہے معاد کے موضوع پر کوئی کتاب ہے اردو زبان میں جس میں عالم عقل اور دیگر عالموں کے بارے میں بیان کیا گیا ہو؟ میرا اپنے خیال ہے شاید میں نے اب تک نہیں دیکھی ہے, شاید میں نے اب تک کوئی کتاب ایسی نہیں دیکھی ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہو. لیکن میرے ساتھ ایک اور مشکل یہ ہے کہ میں بہت زیادہ اردو میں لکھی ہوئی کتابوں پر دسترسی بھی نہیں رکھتا. تو ممکن ہے کہ کوئی سننے والا جانتا ہو کہ نہیں ایسی موجود ہے. اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہو کہ ایسی موجود ہے تو مجھے پرچے پہ لکھ کے بھیج دے کہ موجود ہے, اور اگر ہو سکے تو اس کا نام اور مصنف کا نام بھی بھیج دے. لیکن معمولاً میں نے اردو کی کتابوں میں کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جس نے مات کے یہ بعد میں آنے والے عوالم کو, دنیاؤں کو کسی حد تک بیان کر دیا ہو اور کہہ دیا ہو. میرا اپنے خیال ہے کہ اگر آپ اس سلسلے میں نیٹ کے اوپر سرچ کریں, اگر انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں اور مثال کے طور پر علم عرفان کے بارے میں سرچ کریں, علم عرفان, تو اس میں کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. علم عرفان جو شیعوں نے بیان کیا ہو, اہل شیعہ علماء نے. ایک کتاب سمجھ میں آتی ہے مختصر سی, شہید مطہری نے علوم اسلامی کے تعارف پر جو کتاب لکھی ہے اس میں عرفان پر بھی ایک بکلیٹ تھا, ایک حصہ عرفان پہ تھا. اس علم عرفان کے اندر میرے اپنے خیال میں انہوں نے کچھ پوائنٹس ایسے بیان کیے تھے. لکھا ہے 2012 کے حوالے سے مختلف مذاہب کا کہنا ہے کہ دنیا میں قیامت برپا ہوگی, اس پر موویز بھی بنائے گئے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر قیامت کو ایسی چیز ہوتی جو پہلے سے پریڈکٹ کی جا سکتی ہوتی تو خدا نمتال قیامت کے بارے میں یہ نہ کہتا قرآن کریم میں کہ کوئی نہیں جانتا, نبی سے بھی کہا کہہ دو ہم نہیں, میں نہیں جانتا. تو یہ ناممکن ہے کہ جس موضوع کے لیے خدا متعال اپنے نبی سے کہلوائے کہ میں نہیں جانتا، اس کو ناسا اور غیر ناسا کی کچھ سائنٹسٹ جاننے کی کوشش کر لیں، یا اس سے بڑھ کر کوئی فلم ڈائریکٹر سمجھنے کی کوشش کر لیں، یہ بات ناممکن سمجھ میں آتی ہے. ممکن ہے کہ 2012 میں کچھ تباہیاں آنی ہوں، جس کو ہم لوگ مثال کے طور پر اخباروں میں لکھتے ہیں قیامت صغرا برپا ہو گئی، اس طرح کی کوئی چیز ہونی ہو 2012 میں، اس کا بھی پہلے یوں شیپ دیا جاتا تھا کہ سائنٹیفک ہے، اب سائنٹیفک کہتے ہیں سائنٹیفک نہیں ہے. مثلا ناسا نے کچھ وقت پہلے تردید جاری کی کہ جو 2012 مووی بنی ہے جس نے لوگوں کو ایک دم اٹریکٹ کر لیا، یہ مووی سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر نہیں بنی ہے، یہ فکشنز ہیں. البتہ مجھے یاد ہے پہلے کچھ چینلز کے اندر، ڈسکوری کے اندر بھی میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں آئیں تھیں کہ نہیں فکشن نہیں ہے سائنٹیفک ہے، لیکن اب بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فکشن ہے اور یہ سائنٹیفک نہیں ہے. لکھا ہے جو لوگ ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے اور جو ابھی فوت ہوئے ہیں، قیامت تک تو ان کے اور ہزاروں سال پہلے گزرنے والوں میں برزخ کا حساب میں فرق نہیں ہے، یعنی پہلے والوں کے لیے عذاب زیادہ ہوگا بنسبت اس صدی میں مرنے والوں کے. اصل میں ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم لوگ ہر چیز کو اپنے ٹائم فریم میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے لیے کوئی آج 2009 میں مرا ہے اور کوئی ایک آدمی مثال کے طور پر 1300 کچھ میں مرا تھا اور ایک 5000 BC میں مرا تھا، تو وہ جو آج مرا اس کی برزخ چھوٹی ہو گئی اور جو 5000 BC میں مرا تھا اس کی برزخ لمبی ہو گئی. یہ سب ہم لوگوں کے ریفرنس میں ٹائم بن رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دو چیزوں سے ٹائم بنتا ہے، میٹر سے اور موومنٹ سے، میٹر اور میٹر ہوگا تو کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوگی اس کے اندر کسی بھی ٹائپ کی. ایکچولی میٹر موومنٹ سے ٹائم بنتا ہے، تو اگر کسی چیز میں میٹر نہ ہو تو وہ ٹائم فری ہوگا. اسی خاطر سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتوں میں ٹائم نہیں ہوگا، ٹائم فری ہونا چاہیے کیونکہ ان کے اندر میٹر نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے لیے جو جس کو مادیات میں سوچنے کی عادت ہے، برزخ اس سے وسیع ہے، برزخ میں کسی کے مرنے سے پہلے یا بعد میں نہیں ہوگا. دیکھا ہم سب کچھ انجام دیتے ہیں جیسے آپ نے کہا، لیکن معنویات حاصل کرنے کے لیے شروعات کہاں سے کریں؟ عرض کیا حرام اور حلال سے. عبادات مؤثر ہیں حلال و حرام کے بعد، پہلے حرام و حلال صحیح ہونا چاہیے. حسد حرام ہے، بغض حرام ہے، مکاری کرنا دوسرے کے لیے فریب کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، فوش کرنا حرام ہے، یہ سب چیزیں محرمات ہیں، کچھ چیزیں واجبات ہیں. پہلے محرمات و حرام و واجبات کو انجام دیں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہیں. البتہ ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ، ہم ہر چیز کے ظاہر پہ عمل کرتے ہیں. مثلا نماز واجب ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے صرف ظاہری صورت کو، اس کی وہ جو اندر کی اسپرٹ ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. تو ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور باٹم لائن میں زیرو، کیونکہ سب کو ظاہر میں کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی مثال کے بالکل ایسی جیسے کوئی صدقہ دے اور ریاکاری کرے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہے نہیں ایکچولی. کہے کچھ ایسے ایک دو کام کی وضاحت کریں جس سے ہماری شروعات ہو جائیں. ایک دو کام نہیں، میں 10 بتانے کو تیار ہوں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ مجموعی طور پر ایک جملہ ہے. بس سوال کافی ہو گیا، بس ابھی انہی کو نپٹاتے بہت دیر لگ جائے گی. تو اگر ایک دو کی بات کریں، مثلا مجھے جو سمجھ میں آیا واجب اور حرام کی گفتگو کے بعد، کہ آپ واجب کریں حرام سے بچیں، دو تین چیزیں جس سے بہت اثر پڑتا ہے مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان خدمت خلق انجام دے، انسانوں کی پرخلوص خدمت کرے. پہلی چیز تو حرام سے بچے، سب سے بڑا معاملہ حرام سے بچے، خاص کر اس حرام سے بچے جو اس کی طاقت میں ہے. کچھ حرام سے ہم ایسے بچے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، یا سوشل پریشر بہت زیادہ ہے. ابھی میں شرٹ اتاروں گا اپنی، وہ پاگل ہوں گے اپنی شرٹ اتاروں گا، تو کیا مثلا اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ اس کا ثواب نہیں ملے گا، سوشل پریشر ہے، میں کیوں اتاروں گا، دیوانہ تھوڑی ہوں. کچھ وہ حرام جو دسترسی میں ہے میں نہ کروں. آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. اس پہ ثواب ملے گا، اس پہ معنویات کھل سکتی ہیں. سب کچھ ممکن تھا، یہ چوری کر سکتے تھے نہیں کیا، یہ حق مار سکتے تھے نہیں مارا، اس سے بدلہ لے سکتے تھے نہیں لیا، یہ جو حرام طاقت میں تھا اور نہیں کیا، اس پہ اصل اجر ملنی ہے، اس پہ اجر ہے. اب یہ ایک مسئلہ. بس پہلی چیز محرمات سے بچنا، بالاخص وہ محرمات جو دسترسی میں تھے. نمبر دو خدمت خلق، انسانوں کی پرخلوص خدمت، اہل بیت کے چاہنے والوں کی پرخلوص خدمت، ایسی خدمت جو ان کے دلوں کو خوش کر دے، بہت کچھ ملے گا. دو، تیسری چیز ہے اہل بیت کے سامنے احترام، اہل بیت کے سامنے تواضع، انکساری، اس سے بہت کچھ ملتا ہے. بس یہ دو تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جس سے کچھ ملنا چاہیے. لکھا ہے آپ جو آیت ابتدا میں پڑھتے ہیں اس کی تفسیر بتائیں. سارے راز ایک دن میں نہیں پوچھو بھائی، دو آیتیں پڑھتا ہوں معمولاً شروع میں. اگر لیکچر دینا ہوتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، سورہ قصص کی آیت کریمہ ہے. وجود مقدس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر دلیل ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اگر مجلس پڑھتا ہوں تو ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے. اس کو تبرکاً پڑھتا ہوں چونکہ یہ آیت کریمہ وہ ہے جو سر مقدس سید الشہداء نے کوفہ میں پڑھی تھی، نیزے کے اوپر پڑھی تھی. جب بھی آیت کریمہ پڑھتا ہوں اپنے ذہن میں یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ندائے حسینی گونجی تھی کوفہ میں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اثر میں ہیں، اور کچھ نہیں ہم لوگ. تو یہ دو آیت کریمہ میرے ذہن میں آتی ہیں. بعض اوقات شاید اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ اور کوئی آیت یاد نہیں کر پاتی. شاید انعامی بانڈ پر انعام یا سیونگ سرٹیفکیٹ پر منافع لینا جائز ہے؟ اس پہ جب مل جائے میرے پاس آنا، پھر طے کریں گے کتنا جائز ہے کتنا حرام ہے. موضوع سے بالکل باہر چلا گیا نا، اس سے نہیں کر رہا. لکھا ہے اس موضوع کو ایک بار پھر اچھی طرح سے ڈیفائن کریں. اس کو ایک لطیفہ ہمارے یہاں پہلے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، میں سنا دوں آپ کو. اس کو پلگ آن کر دینا، یہ ختم ہونے والا ہے. یہ لطیفہ ذرا بے رب سایہ، برا نہیں مانیے گا. اس میں اس طرح کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی تھا، ایک آدمی تھا، وہ کوئی گانا گا رہا تھا، تو آن نہیں ہوا، آن نہیں ہوا. دیکھو درود بھیجے محمد والے محمد کا، صلی اللہ علیہ محمد. ابھی دیکھنا یہ پلگ کیوں نہیں آن ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو وہ ایک آدمی تھا، وہ کہیں گانا وانا گا رہا تھا، تو کوئی آڈینس بیٹھے تھے، اس میں سے ایک نے کہا کہ ونس مور، ایک بار پھر گاؤ. اس نے ایک اور دفعہ گایا، اس نے سنا، تو پھر اس نے بیٹھے بیٹھے کہا ونس مور، ایک بار پھر گاؤ. اس نے کہا یار ایک دو دفعہ گا لیا اب کافی نہیں ہے، کہنا نہیں ایک اور دفعہ گاؤ. اور دفعہ گاتا ہے، پھر دوبارہ کہتا ہے ونس مور. وہ کہتا ہے بھائی کیا ہے، میرے ہٹ گانے اور بھی ہیں. کہنے کا پہلے اس کو اچھی طرح گا لو پھر دیکھنا. تو بھائی ایک دفعہ تو بول دیا ہے، اب اگر بار بار بولوں گا تو یا تو یہ کہہ رہے ہو کہ یہی صحیح نہیں بول رہا ہے، اس کو بار بار بولو، ورنہ اس پہ جانے تو ابھی ایک ہی دفعہ کافی ہے. لکھا ہے معاد پر کتاب کا نام معاد ہے جو آیت اللہ دس غیب کی ہے. ہاں اس میں شاید، ہاں اب انہوں نے اچھا کیا کہ وہ کتاب یاد دلا دی جو میں خود کئی دفعہ کہتا ہوں اور میرے ذہن سے نکل گیا تھا. امام خمینی کی جو معاد پہ کتاب ہے اس میں یہ مراحل لکھے ہوئے ہیں، اس میں مراحل تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن کتاب تھوڑی سی فلاسفیکل ہے چونکہ ان کی مختلف کتابوں سے تقاریر سے ایکسٹریکٹ اس کے اندر ڈالے گئے. تو وہ جو کتاب کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے، قاری کو آہستہ آہستہ لے کے چلے اوپر لے کر جائے، وہ اس کتاب کے اندر نہیں ہے. اچانک کوئی پیس آتا ہے جو عوامی ہے، پھر کوئی پیس آتا ہے جو فلسفیکل ہے. اس وجہ سے یہ کتاب سکھانے کے حساب سے شاید اتنا اچھا نہ سکھا پائے امام خمینی والی کتاب، کیونکہ وہ ان کا کلیکشن ہے. وہ شہید دس غیب والی کتاب بھی وہ اچھی کتاب ہے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ اس کے اندر عالم عقل کے جو مختلف عوالم تھے ان کے بارے میں کتنا بیان کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کتاب بہت اچھی کتاب ہے. لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ حدیث سے عنوان بصری سے شروع کیا جائے. ہاں اس میں شروع کی تین حدیثیں کھانے پر ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہے. اس میں شروع کی تین حدیثیں کھانے پر ہیں. میں کیا کروں جس کے والدین کو سوائے کھانا کھلانے کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، پھر کیا عرفان اور کیا تقویٰ، اس مشکل کو کیسے حل کریں؟ بھائی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعاً صرف والدین کی محبت میں کھائے, یہ خود اطاعت خدا ہے, اس سے بھی ترقی ملے گی کہ بھئی میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ میرا دل چاہتا ہے, میں نے اس سے کھایا اللہ کی محبت میں. خدا نے والدین کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے, ان کو خوش کرنا اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے, اس کی خاطر یہ کام کر لے, البتہ جہاں اس کا بس چلے اپنی چلا لے. ایسا اگر کبھی ایک آدھ دفعہ خود کچھ کر سکتا ہے تو مثلا اتنا شکم بھر کے نہ کھائے, ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے کہ ان میں نقصان ہو جائے گا میرا, میں بیمار ہو جاؤں گا مثلا, یہ سب باتیں. لکھا ہے کہ عربک اور پرشین لینگویج کی کیا امپورٹنس ہے علم عرفان میں, سیر و سلوک میں؟ بس اتنی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل کرنے کے موقع زیادہ مل جائیں گے. عربی اور فارسی میں ظاہر مٹیریل زیادہ اویلیبل ہے, اردو میں نسبتاً کم ہے, البتہ انگلش میں بھی کافی ہے, انگلش میں بھی ٹھیک ٹھاک موجود ہے. لکھا ہے کہ حدیث ہے انسان کو جزا و سزا عقلوں کے مطابق مطابق ہوگی. انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ اختر عباس صاحب سے اس حدیث سنی تھی انہوں نے. کیا جنت کے درجات ہیں؟ بالکل ہیں. معاد کے بعد کی جزا و سزا کے متبادل اس دنیا میں جزا و سزا کا تصور کیا ہے؟ اس دنیا میں جو جزا و سزا ہے اس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں. مکافات عمل دو اور دو چار کی طرح ہے, 2 + 2 = 4, یہ ہوگا. مثلا آپ کے والدین جو اپنے والدین کا آنکھ ہو, یا نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی اپنے باپ کو قتل کر دے, مرے گا, بہت جلدی مرے گا. یہاں تک ایک روایت میں نے پڑھی, عجیب سی روایت تھی, شاید اس کو سمجھانا مشکل پڑ جائے, ایک صرف اس پہلو سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایک عباسیوں میں ایک بادشاہ تھا, عباسی خلفاء میں خلیفہ تھا, جو بیوی کی شان میں توہین کرتا تھا. تو اس کے بیٹے نے کسی سے پوچھا, اس کا میرے خیال میں ستیلا بیٹا تھا کیا تھا, اس نے پوچھا کہ یہ نہیں اس کی بیٹا ہی تھا جس نے پوچھا کسی سے کہ یہ میرا باپ بیوی کی شان میں توہین کرتا ہے, اس کا حکم کیا ہے؟ کہا قتل کر دو, قتل واجب ہے اس کا, قتل کر دو, قتل کر دو. کہ لگا میں قتل کر دوں؟ کہا کر دو. لیکن بتانے والے نے کہا اگر تم قتل کرو گے تم بیٹے ہو, تمہاری عمر کم ہو جائے گی. مکافات عمل ہے, کوئی باپ کو مارے عمر ختم ہو جاتی ہے. کہنے لگا مجھے پرواہ نہیں, مر جاؤں کوئی بات نہیں, کام صحیح ہے. مار دیتا ہے, اگلے سال مر جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ یہ واقعہ کوئی کہہ کے صحیح نہیں ہے, چونکہ اس نے مثلا بیوی کا دفاع کیا پھر بھی دنیا سے چلا گیا. دنیا سے جانے میں نقصان نہیں ہے. کچھ چیزیں رولز کی صورت میں کام کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ یہ رولز کے تحت تھا. برزخ کیا ہے؟ او بھائی میں اتنا بولا ہوں برزخ کے اوپر, ابھی پھر برزخ کیا ہے؟ برزخ بالکل صحیح سوال تو اچھا ہے, لیکن میں بہت کچھ بولا تھا اس کے اوپر. اس دنیا کے بعد جس دنیا میں ہم اور آپ داخل ہوں گے, جو دنیا ہمارے سامنے کھل جائے گی, جو ابھی بھی چل رہی ہے, اس دنیا کو مثال یا برزخ کہتے ہیں. لکھا ہے عذاب قبر اور برزخ کے اوقات مختلف ہیں. اصل میں جس کو ہم قبر کہتے ہیں وہ برزخ کا ہی حصہ ہے. قبر اس گڈے کا نام نہیں ہے. روایات میں جو کہتے ہیں قبر میں یہ ہوگا, وہ اس گڈے کے لیے نہیں ہے, وہ عالم برزخ کے لیے. لکھا ہے اپنے دن کو کس طرح شیڈول کریں کہ آپ کے بتائے ہوئے عقیدے کو مضبوط کریں. ہاں, اپنے دن کو آپ اللہ کے حکم کے تحت چلاتے چلے جائیے. مثلا خدا نے متعال کہتا ہے کب عبادت کرو, کب سو جاؤ, کب کس کام کو معاش کے لیے نکلو, یہ سب خدا نے متعال کے دین میں سب کچھ ہے. جیسے کہ وہ مشہور معروف روایت ہے کہ دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرو, ایک میں معاش کے لیے نکلو, ایک میں اللہ کی بندگی کرو, ایک میں تفریح کرو, آرام کرو. تو اگر کوئی اپنی زندگی کو اس طرح تقسیم کرے یہ کافی ہے. اپنے تمام دنوں کے اعمال کو کس طرح خدا کی طرف پھیر دیں؟ عرض ہوا اپنی زندگی میں پریکٹسز کے اندر حلال و حرام کو دیکھ کر, اور وہ جو پوائنٹ صاحب کی خدمت میں عرض کیے, زندگی کا کیا مقصد مختصر بیان کریں, یعنی مقصد حیات کیا ہے. جب مختصر کہہ رہے ہیں تو مختصر ترین یہ ہے کہ جو خدا نے متعال کی اوصاف ہیں ان کو اپنے اندر ایجاد کریں. صادق ہے ہم سچ بولیں, وہ رحمان ہے ہم رحم کریں, وہ غفار ہے ہم بھی بخش دیں. اس طرح خدا نے متعال کی صفات کو اپنے اندر لے کر آئیں. خیر کوئی کتاب بتائیں, کتاب بتا دی. 2012 کے بارے میں لکھا ہے, 2012 کے بارے میں لکھا ہے, کیا یہ غیر مذاہب میں کوئی فکری معنویت کی طرف پیش رفت ہو سکتی ہے؟ हाँ शायद हो सकती है, बिल्कुल मानवीय की तरफ, तरक्की की तरफ जा सकते हैं लोग। जब ये लोग अपनी मादी दुनिया से थक जाएंगे तो ये यही करेंगे कि ये मानवीय की तरफ जाएंगे। बेबसी के साथ कुछ ना कुछ आत्माओं मारने की कोशिश कर रहे हैं। पेज की पिछली तरफ लिखा है सर टाइम ओवर प्लीज। हम भी कबूल करते हैं टाइम ओवर हो गया है, जिसने जाना है चला जाए, हमने हाथ थोड़ी पकड़ के रोका है। सवाल ज्यादा होते हैं तो इसलिए मैं टाइम ऊपर से देता हूँ, क्या करें। दो चार मिनट और अभी लगाएंगे, नहीं 5 मिनट और, उसके बाद हमारी तरफ से डिस्कशन खत्म हो जाएगा, जिससे जाना वो जा सकता है, जाहिर है कोई पाबंदी थोड़ी है। लिखा है माद किताब मेराजुस सआदा और तस्कीन रूह से इस्तेफादे की, खास तौर पर तस्कीन रूह में दुआओं का बहुत असर है, बाकायदगी से पढ़े फजर के वक्त। हाँ, इन्होंने जो तीसरी किताब लिखी वो भी अच्छी किताब उर्दू में, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, मेरे दिमाग से उस वक्त किताबों के नाम निकले चले जा रहे थे। ये जो मेराज सआदा किताब है जिसका उर्दू में तर्जुमा उरूज सआदा है, उसके अंदर भी ये दर्जात कुछ कुछ बयान हुए हैं, खासकर हमसे मुर्तबित जो चीजें वो काफी बयान हुई हैं। लिखा है क़यामत के बाद जज़ा व सज़ा का जो अरसा है कि उसमें इंसान को दोबारा से अपने गुनाहों का कफारा अदा करने का मौका दिया जाएगा। बरज़ख की जिंदगी में भी कुछ ना कुछ है, बरज़ख की जिंदगी में भी कफारे की अदायगी के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन ज्यादातर हमारे हाथ से बाहर है। दूसरे लोग करें तो अदा होगा, दूसरे लोग करेंगे तो अदा होगा, अपने हाथ से बाहर है, जो मर जाए वो खत्म हो गया। लिखा है आपने कहा कुरान पढ़ो समझो, लेकिन कुरान समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। अब गए जो इंसान को अपने ऊपर पाकिजगी के साथ मेहनत करेगा तो कुरान करीम समझेगा और इसमें कुछ जिद्दोजहद करेगा। ज़ाहिर है आप कोई भी दुनिया का इल्म हासिल करते हैं तो फिर जिद्दोजहद करते हैं, आप फीस भी पे कर रहे होते हैं, वक्त भी दे रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, तो हम कुरान करीम को अगर समझेंगे तो उसमें ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो मशक्क़त करनी पड़ेगी। लिखा है कि कुछ अल्फाज आपकी तफहीम में मुश्किल होते हैं जो मेरी वालदा को समझ में नहीं आते, अगर हो सके तो वजाहत कर दिया करें। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करूं, यानी बचूं, ठीक है, नहीं गुरेज का तर्जुमा कर दिया मैं। लिखा है कि रहबर मुअज्जम से हम नेट पे जो सवाल करते हैं तो एक दिन में हजारों लोग सवाल करते होंगे, तो उनके जवाब रहबर देते हैं या उनके करीबी साथी? अगर करीबी साथी देते हैं तो इन जवाब का रहबर को इल्म होता है? कम से कम इतना तो यकीनन होता होगा कि उनके मुर्दे एतमाद लोग जवाब देते होंगे, ताकि वो अल्लाह की जो अल्लाह के सामने जवाब दे सकें कि भाई ये जो आपने सवाल जवाब दिए कहीं सही थे गलत थे। तो अगर या तो वो खुद देते होंगे जो ज़रा मुश्किल है, तो उनके करीबी साथी देते होंगे। इमाम खुमैनी के लिए मैंने कहीं पढ़ा था कि उनके पास सैकड़ों लेटर्स आते थे, तो उन्होंने ऑफिस इंचार्ज रखा हुआ था, काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने ऑफिस इंचार्ज रखा हुए थे कि जिनका काम यह था कि वो सारे लेटर्स को पढ़ें, और इमाम खुमैनी ने पाबंदी लगाई हुई थी कि हर हर लेटर को पढ़ना होगा और हर लेटर का जवाब देना होगा। उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि कोई लेटर बगैर जवाब के ना रहे। उसके बाद जो सिलेक्टेड लेटर्स थे वो उनके सामने लाए जाते थे, हर रोज 15-20 लेटर्स उनके सामने लाए जाते थे, उसमें उनकी ओपिनियन ली जाती थी कि भाई ये इसके जवाब हम कुछ वाजे नहीं दे पाते, आप बताएं क्या करना है इसका। तो उनके तो वो खुद जवाब देते थे, फिर वो जो बाकी मौंदा थे जिसको उनके ऑफिस इंचार्ज जवाब देता था उसमें से वो खुद सिलेक्ट करते थे, रैंडम सिलेक्शन के पूछते थे, मसलन ऐसी एक निकाल के कि इसका तुमने क्या जवाब दिया था दिखाओ, वो जवाब देते देखते थे कि भाई सही है या गलत है। इस तरह से उन्होंने एक तरह की कंफर्मेशन कर लेते थे कि भाई ये जो कुछ जवाब जा रहे हैं वो सही है गलत है। लिखा है नौजवान अपने आप को शहवतों से किस तरह बचा सकते हैं जबकि मीडिया उसको फरोग दे रहा है, कुछ दुआएं बताएं। एक दुआ बताता हूं, टीवी ना देखें। तो भाई मीडिया फरोग दे रहा है तो मीडिया को मत देखो। इसमें दुआ की क्या जरूरत है, अमल की जरूरत है, इसमें दुआ नहीं चाहिए। इसमें दुआ यह है कि खुदा मीडिया से बचने की तौफीक दे दे इलाहिया। एक आदमी खुद अपने आप को जहर के प्याले में डुबो ले, उसके बाद कहे कि खुदा मेरी जान बचा ले, तो भाई तुम गिरे क्यों थे इसके अंदर, अपने आप को बचा के रखते। अमर बिल मारूफ के नहीं होने की वजह से हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान हुकूमत करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हमारे इबादत और दुआ कबूल नहीं होती है। इसके बारे में अहले बैत का कोई लाए अमल बता दें। सादा से लाए अमल है, अमर बिल मारूफ नहीं ने मुनकर शुरू कर दें। इसका सिर्फ एक रास्ता है, जब वो खुद फरमाते हैं कि फिर अच्छे दुआ भी करते हैं तो दुआएं कबूल नहीं होती, इसका मतलब है ये दुआओं से नहीं निपटेगा। अमर बिल मारूफ नहीं ने मुनकर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। जब अमर बिल मारूफ नहीं ने मुनकर शुरू करेंगे फिर پھر برائیوں کا مقابلہ شروع ہو جائے گا، پھر قربانی دینی پڑے گی اور معاملہ صحیح ہو جائے گا. لکھا ہے میں طالب علم ہوں، میری جماعت میں طلبہ عادت ہے کہ دوسروں کو طرح طرح کے القابات، نازبہ الفاظ، گالیوں کے ذریعے توہین کرتے ہیں. میرا ان کے ساتھ بیٹھنا اسکول میں ضروری ہے، انہوں نے کافی ٹیکنیکلی ادبی الفاظ استعمال کر کے کہا جس کو میں نے سادہ کیا ہے. بتائیے میں کس طرح اس معاملے سے نپٹوں؟ انہیں سمجھانا اور اساتذہ سے شکایت کرنا زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوتا. آپ مبتلا نہ ہوں، سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ آپ اس مشکل میں نہ پھنسیں. آپ نعوذ باللہ تعالیٰ گالی نہ دیں، آپ کسی کو برے بھرے الفاظ سے یاد نہ کریں. میں خود جب کالج میں ہوتا تھا تو ایک بات نوٹ کرتا تھا کہ کوئی کتنے ہی بدماش ہوتے تھے، جو سادہ لڑکے ہوتے تھے جن کے اندر برائیاں نہیں ہوتی تھیں، ان کے سامنے کچھ تھوڑا بہت خیال کر لیا کرتے تھے. ہاں حرکتیں تو ان کے سامنے بھی کرتے تھے لیکن تھوڑا بہت خیال کر لیا کرتے تھے. تو اگر آپ تھوڑے بہتر رہیں گے، آپ کے ساتھ اچھا ٹریٹ کریں گے، ذرا سا بہتر ہو جائے گا. لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی مومن معنوی زندگی کے اثرات کو کشف کرنا شروع کر دے تو مادی زندگی میں مسائل و مشکلات کے باوجود پرسکون رہے گا. تو اگر آئمہ اطہار کی زندگی کو دیکھا جائے تو امام امیر المومنین اپنی حیات میں لوگوں کی طرف سے مشکلات اور قوم کی وجہ سے بہت زیادہ افسردہ ہوتے تھے. وضاحت فرمائے. افسردہ ہونا ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ قوم کی حالت پر اندر سے ان کی ہمدردی میں دکھ کرتے تھے کہ تم لوگ کس مصیبت میں پھنسنے والے ہو، نہ کہ اپنے اوپر روتے ہو. ہاں قوم کے اوپر کہ بھائی یہ کس مصیبت میں پھنسنے والے ہیں، ورنہ وہ خود قلب مطمئن تھے، قلب مطمئن، کوئی پریشانی نہیں تھی. امام خمینی نے جو وصیت نامہ لکھا وہ دائر اہل بیت کے ایک شاگرد ہونے کے ناطے ان کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنے وصیت میں لکھا کہ میں مطمئن دل اور پرسکون ضمیر کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. اب ایک آدمی ہے جس کو دنیا میں کتنا برا بھلا کہا گیا ہے اور ابھی تک بعض حتیٰ دوست کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں دل میرا مطمئن ہے، قلب مطمئن ہے اور میں پرسکون ضمیر کے ساتھ جا رہا ہوں، میرے کو مشکل نہیں. لکھا ہے کہ احکام عقائد آیت اللہ ناصر مقادم شرازی کی کتاب میں معاد کو بیان کیا گیا ہے. معاد کو بیان کیا گیا ہے لیکن وہ جو سوال تھا عالم مختلف عوالم، ان کو اس میں بھی بیان نہیں کیا گیا. لکھا ہے سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ فکری نشست میں تو نہیں ہے لیکن سوال کرنا کیا سمجھتا ہوں. شیعوں کے کتنے حصے ہیں آج کل؟ ایک منظم گروہ جو ہمیں بدنام کر رہا ہے جس میں زیادہ تر پتہ نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے تفصیلی بات کی. اچھا انہوں نے شروع میں ہی لکھ دیا کہ اس کا تعلق فکری نشست سے نہیں ہے، لیکن یہ یہاں پہ لکھ رہے ہیں. اس میں وہ مسائل انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہیں جو میں آخر تک تو نہیں پڑھ رہا، تھوڑا سا لمبا ہے. جس میں مثلا شیعوں کے مختلف گروہ ہیں، ان کے اندر مختلف عقائد کی تفریق ہے، اور اس میں کچھ گروپنگ ہو رہی ہے، کچھ عزاداری کے حوالے سے بھی انہوں نے سوال کیا ہے. چونکہ براہ راست تعلق نہیں ہے لہذا میں اس کو بیان نہیں کروں گا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جلدی میں بیان کرنے کے نتیجے میں کوئی فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اب میں 13 سال کے تجربے کے بعد اتنا ہوشیار ہو گیا ہوں کہ اگر میں بھو بھی سونگتا ہوں کہ کوئی فتنہ کھڑا ہونے والا ہے تو میں اس کو سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے جواب میں فتنہ کھڑا ہوگا جو میں نے ساری محنت کی وہ ضائع ہو جائے گی. تو پھر میں یہ کام نہیں کرتا، اور میں جو دوست ہیں ان سے کہوں گا کہ بعد میں میرے پاس آ جائے یا کسی اور جگہ میں مجھے مل لیں، تو انشاءاللہ تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے. آپ لوگوں کی حسن سماعت کا شکریہ. رات بہت ہو گئی، سردیوں کی رات میں جلدی ظہر مغرب ہو جاتی ہے اور 11 بجے بہت وقت ہے، لیکن آپ تشریف فرمائیں. انشاءاللہ اپنی عبادات میں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.